بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، 12 نومبر 1999، مسجد دارالسلام باغِ جناح لاہور میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر فرائض دینی کے 3 لوازم کے موضوع پر خطاب فرمایا. شکریہ.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات، قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، آمين يا رب العالمين. پچھلے 2 جملوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گفتگو کا جو مین موضوع ہے وہ ہے ہماری ذمہ داریاں. اس سلسلے میں پچھلے سے پچھلے جمعے میں میں نے سورہ بلد اور سورۃ الانشقاق کی آیات کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر گوناگون قسم کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے، اور اسی میں اصل میں اس کی آزمائش ہے. جہاں ذمہ داری ہوتی ہے وہیں ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ آدمی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتا یا نہیں ہوتا. اور ہماری زندگی کا جو اس دنیاوی زندگی جو ہے ہماری، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، ورنہ ہماری زندگی بہت طویل ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں فہم جواں ہر دم جواں ہے زندگی. بہت طویل ہے، بہت طویل ہے. اس کا تھوڑا سا حصہ علیحدہ کیا گیا ہے جسے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں، اس دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں 60-70-80 برس یا کچھ لوگوں کی کم ہوتی ہے. بچپن میں بھی فوت ہو جاتے ہیں، جوانی میں بھی فوت ہو جاتے ہیں، لیکن ایوریج جو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ طبی عمر پوری ہو گئی وہ 60-70 ہے. یہ جو زندگی ہے یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے. کسی کو بھی قرآن مجید میں بھی کہا گیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور حیات، یعنی اس طویل حیات میں ایک موت کا وقفہ دے کر جو حالات، جو چھوٹی سی زندگی علیحدہ کر دی گئی، یعنی دنیاوی زندگی، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، جانچے، پرکھے کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والے. اقبال نے بھی اسی کو کہا ہے اسی نظم کا آخری شعر، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، یعنی اب آپ بہت بڑا سمندر ہے بحر بحر فوقیا دوس ہے بحر القاہل ہے, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بلبلا کسی نے اٹھا, تو ہماری حیثیت اس سے زیادہ کی نہیں ہے. اس کائنات کی وسعت کو دیکھیں تو کل جمے ہستی سے کیوں ابھرا ہے مانند حباب. لیکن یہ جو حباب یہ تھوڑا سا یہ بلبلا کی بلبلے کی زندگی جو ہے, تو یہ در حقیقت اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ زندگی جو ہے یہ امتحان کا ایکسپیریئنس ہے. اب امتحان کے ذمے میں جیسا کہ میں نے کہا پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ذمہ داریوں سے پھر اکاؤنٹیبلٹی ہے, جواب دہی ہے, حساب کتاب ہے. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا. ویسے تو ہر حیوان بھی محنت کرتا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے, اپنے بچوں کی پرورش کے لیے, کوئی گھونسلہ بنائے گا, کوئی بھٹ بنائے گا اپنا, یہ ساری محنت اسے بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن انسان کی محنت اس سے بہت زائد ہے, انہیں شاید ذہنی کوفت اتنی نہیں ہوتی جو انسانوں کو ہوتی ہے. پھر یہ کہ انسان کی جسمانی مشقت اور ذہنی کوفت کے بعد اس کا اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ کٹھن ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, حیوانات کا تو کوئی اخروی کوئی محاسبہ نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کوئی جزا سزا نہیں ہے, لیکن اے انسان تجھے تو مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے حضور کھڑے بھی ہونا ہے جواب دہی کے. یہ جو ذمہ داریاں ہیں پھر میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا کہ ایک ذمہ داریاں تو وہ ہیں ہماری جس کے لیے جو تقاضا ہے وہ ہمارے نفس کے اندر موجود ہے. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو ہر ایک محنت کرے گا, مشقت کرے گا, کوئی کلرکی کرے گا تو آفیسری کرے گا, کسی نے ڈاکٹری کرنی ہے تو وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی کمپیوٹر انجینئر ہے, کوئی ایم بی اے کر لیا ہے, جو بیچارے بالکل تعلیم نہیں پا سکے وہ کہیں کسی چلا رہے ہیں, اینٹیں ڈھو رہے ہیں. لیکن کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھائی کچھ کرو, دھندا کرو, وہ تو دھندا ہر آدمی کرتا ہے اس لیے کہ پیٹ کھانے کو مانگ رہا ہے. اسی طرح جنسی تقاضا ہے بقائے نو کے لیے, یہ بھی انسان میں ہے, ہر انسان شادی کرتا ہے خاص عمر میں آنے کے بعد, اب وہ کہتا ہے کہ شادی ہونی چاہیے, حالانکہ معلوم ہے کہ شادی سے جو ایک گھر کا ایک خاندان کا آغاز ہو جائے گا, ذمہ داریاں جو ہے کہیں بڑھ جائیں گی, کہاں ایک پاٹ پیٹ کا پالنا اور کہاں یہ کہ دو چار پانچ چھ سات آٹھ جو ہے ان کی پرورش کا انتظام کرنا. اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی چھت جو ہے ہونی چاہیے, تو مکان روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس کے لیے بارود ہمارے اندر موجود تھا, صرف ضیاء سلائی دکھانی تھی تو پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو گئی تھی. تو یہ تین ذمہ داریاں ہیں کہ جو جس کے لیے تقاضا ہمارے اندر ہے. تین ذمہ داریاں وہ ہیں کہ جن کا ہمارے اپنے نفس میں تقاضا نہیں ہے, اس کا ہمارے ذہن سے تعلق ہے, شعور سے تعلق ہے. اچھا اس ذہن اور شعور سے جن چیزوں کا تعلق ہے اس سے ذہول ہو جاتا ہے جب آدمی اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں منہمک ہو جائے, اس میں گم ہو جائے, جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. تو جو دوسرے تقاضے ہیں جن کا تعلق ذہن سے ہے, فکر سے ہے, نظریات سے ہے اور انسان کی روح سے ہے, یہ تقاضے دب جاتے ہیں, یہ آدمی ان کو بھول جاتا ہے. لیکن وہ بھی تین ہی تقاضے ہیں, ایک یہ کہ جس ملک میں بھی انسان رہ رہا ہو اس ملک کی عزت وقار, اس کی آزادی کا تحفظ, ظاہر بات ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے. وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے تو کوئی اور ملک قبضہ کر لے گا, یا یہ کہ کسی اور ملک کے آپ صرف ایک طفیلی بن کر زندگی گزاریں گے, اس لیے کہ آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی سکت تو ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے قوم کا معاملہ ہوتا ہے, تو قوم کا تصور دوسرے لوگوں کے لیے تو مختلف ہے, لیکن ہمارا تصور ہے ایک امت مسلمہ, ہم مسلمان قوم ہیں. چاہے کوئی مسلمان آسٹریلیا میں رہتا ہو, انڈونیشیا میں رہتا ہو, موریتانیہ میں رہتا ہو, یا امریکہ میں رہتا ہو, افریقہ میں رہتا ہو, ہماری قوم ایک ہے. اب لیکن اس امت مسلمہ یا مسلم قوم کی عزت اور سربلندی کا دار و مدار بھی اس پر ہے کہ امت کے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے کچھ اشار کریں, کچھ قربانیاں دیں, کچھ وقت اپنا جو ہے فارغ کریں امت کے لیے. لیکن اگر نہیں کریں گے تو جس کو کہتے ہیں کہ وہ قوم آج ڈوبے گی در کل نہ ڈوبی, تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی وہ قوم آج ڈوبے گی در کل نہ ڈوبی, تن آسانیوں کے ساتھ تو پھر قوم گر جاتی ہے. تیسری چیز دین، دین ہے، مذہب ہے، یا کسی نظریے کا انسان قائل ہے. بس تو کمیونزم ایک نظریہ تھا، اب جو لوگ اس کے قائل تھے اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، تو ایک انقلاب برپا کیا، کمیونزم دنیا میں قائم ہو گیا، پھر وہ ڈھیلے پڑے، ایک رد عمل آیا، وہ ختم ہو گیا. اسی طرح جو کہا تھا حال ہی میں کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں، وہ آج غریب الغرباء ہے. تو جب وہ وطن سے نکلا تھا عرب سے، اسلام بڑی شان کے ساتھ نکلا تھا، کتنے تھوڑے سے عرصے میں آکسس سے لے کر اٹلانٹک تک، دریائے گیہوں سے لے کر اور بحر اوقیہ روس تک کا علاقہ جو ہے اسلامی پرچم اس کے اوپر لہرانے لگا. تو یہ کس کی بدولت ہے؟ وہ صحابہ کرام کی سرفروشیاں، جاں پہچانیاں، قربانیاں، زندگیاں دی ہیں اسلام کے لیے، اپنے آپ کو وقف کیا اسلام کے لیے، جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو ظاہر بات ہے پھر دین کو سربلند ہونا تھا. اور جب ہم نے وہ چھوڑ دیا، ہم پڑ گئے اپنے ہی دھندا، اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنا مکان، اپنا فرنیچر، اپنا ساز و سامان، اپنی کار، بس اسی کا فکر ہے، اپنی سواری، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ دین تو زمین پہ آئے گا، آگے آئے پامال ہے. تو یہ تین تقاضے وہ ہیں کہ جن کا ہمارے شعور سے تعلق ہے، ہمارے نفس سے تعلق نہیں. اگلی بات میں نے یہ عرض کی تھی، بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ کو اسبر ہو جائیں، کہ ہم مسلمانان پاکستان اس اعتبار سے خوش قسمت ترین قوم تھے دنیا کی کہ ہمارے یہ تینوں تقاضے ایک ہی ہیں. ہمارا وطن وہ ہے جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا. اگر اسلام یہاں مضبوط ہوگا تو وطن مضبوط ہوگا، اسلام مضبوط نہیں ہوگا تو یہ کمزور ہو جائے. پھر ہماری جو قومیت ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے، ہمارا دیش بھی اسلام، ہماری قومیت بھی اسلام، اور ہمارا دین بھی اسلام. تو گویا کہ ہم ایک تیر سے تین شکار کر سکتے تھے. اگر ہم یہاں دین کو مستحکم کر لیتے تو ملک بھی مستحکم ہوتا، امت کو بھی عزت حاصل ہوتی، اور دوسرے یہ کہ ہمارا دین بھی سربلند ہوتا. ہم نے اپنی سب سے بڑی خوش قسمتی کو سب سے بڑی بدقسمتی بنا دیا، تو دین کو مستحکم نہیں کیا، دین کی طرف پیش رفت نہیں کی، دین کو قائم نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ قوم بھی کمزور اور ملک دو لخت بھی ہوا، دو حصوں میں بٹ گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. 93,000 ہمارا قیدی جو ہے وہ اس ہندو کی قید میں گیا کہ جس پر کئی ہزار برس حکومت کی تھی، کئی 800 برس، کئی 600 برس. یہ بہت بڑی شکست کا جو ہے کنن کا ٹیکا ہم اپنے ماتھے پر لیے پھر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے سزا آئی، اور اب بھی قومیتیں ہیں اور صوبائیت ہے اور نسلیت ہے اور لسانیت ہے، اس کی بنا پر ہم بٹے ہوئے. وہ قوم تو اب نہیں رہی یہاں پر، ایک ملک میں بسنے والے قوم کے حوالے سے بھی اب ہم قوم ہم نہیں رہے. بہرحال دین کا جو معاملہ وہ تو ہے ہی ہے، میں نے بارہا آپ سے کہا ہے، دینی اعتبار سے قرآن کا فتویٰ یہ ہے، بلکہ میں آج لفظ استعمال کروں، اللہ کا فتویٰ یہ ہے. مفتی اعظم کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. یستفتون کفی کلال، یستفتون قل اللہ یفتیکم، اللہ مفتی ہے، اللہ فتویٰ دے رہا ہے. قرآن مجید میں لفظ آیا قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا. تو مفتی اعظم کون ہے؟ وہ تو خود اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں شریعت اسلامی کے قوانین نافذ نہیں ہے قوانین، تو ہم ملک کے اعتبار سے کافر ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، اللہ کے غدار ہیں، باغی ہیں. یہ فتویٰ ہے اللہ کا. اس اعتبار سے جو ہمارا اب اس وقت حال ہے وہ گویا کہ ہم نے اپنی خوش قسمتی کو بدقسمتی بنا لیا. اب سوال پیدا ہوا کہ اس دین کو کیسے مستحکم کریں. اب ہماری گفتگو تیسرے اسٹیپ پر آئی تھی پچھلی مرتبہ کہ دینی ذمہ داریاں کیا ہیں ہم پر، اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بھی حسن اتفاق سے تین ہی ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری ہر باشعور مسلمان پر یہ ہے کہ ہم تن اللہ کا بندہ بن جائے، جس کا کم سے کم تقاضا کیا ہے؟ جن احکام شریعت پر آج ہم عمل کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے قانوناً ہم پر کہ ہم نہیں کر سکتے، ان پر تو عمل کریں نا. ہمارے ملک میں ابھی تک جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا کہ کوئی عورت برقع نہیں اوڑھ سکتی یا عورتیں پردہ نہیں کر سکتی. آپ کو معلوم ہے ترکی جیسا مسلمان ملک جو ہے اس میں تو سر پر سکارف لے لینا بھی جرم ہے. اور ایک پارلیمنٹ کی ممبر آ گئی تھی ایسی جس نے کہ وہ سکارف لیا ہوا تھا اوپر، ایک رومال باندھا ہوا تھا سر پر، اس کی وجہ سے اس کی ممبر شپ بھی ختم، اس کی شہریت بھی ختم. ایسا بھی ایک نام نہاد مسلمان ملک ہے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے. لیکن اب اگر ہم نہیں کرتے اپنے گھروں میں پردہ نافذ تو گویا کہ مجرم ہم ہیں، ہمارے پاس حضور تو کوئی نہیں ہے. سودی معاملے میں کوئی قانون نہیں ہے کہ لازمن تم یہ بانڈ خریدو اور لازمن یہ کرو اور لازمن بینک سے پیسے لے کر اپنے کاروبار کو بڑھاؤ، یہ کوئی ہمارے اوپر قانونی طور پر پابندی نہیں ہے. ہاں ایک درجے کا تو ہے سود جو ہمارے اور آپ کے سانس کے ساتھ جا رہا ہے اندر، جس میں ہم براہ راست ملوث نہیں ہے، لیکن چونکہ پوری معیشت سود پر ہے تو ہر شخص کے اندر وہ دخان یا غبار جیسے کہ حدیث میں آیا ہے وہ سود کا جا رہا ہے. لیکن براہ راست سود میں ملوث ہونا یہ تو میرے اختیار میں ہے کہ میں ہوں یا نہ ہوں. تو تھوڑی بہت پونجی آپ کے پاس ہے اسے آپ سیونگ بینک میں رکھتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں تو آپ نے سودی معاملہ کیا، کرنٹ بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو آپ بچ گئے. اس طریقے سے اس کا امکان تو آپ کے پاس موجود ہے. تو جن احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکتے ہوں اس پر تو لازمن عمل کریں، یہ کم سے کم تقاضا ہے. دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اس دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا ہے. اور اس کا ہدف تو یہاں تک ہے کہ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر ہر فرد نوع مشرق تک دین کی دعوت پہنچائے. کیوں؟ کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، اور حضور نے وہ امانت ہمارے حوالے کی کہ اب میں نے تمہیں پہنچا دیا، تم آگے پہنچاؤ. آپ نے حجت الوداع میں گواہی لے لی، اللہ حل بلک تو 1,25,000 کا مجمع تھا، 1,24,000 صحابہ تھے حج میں، اور سب نے بے زبان کہا انا نشہد انک قد بلغت رسالت و ادیت الامانت و نصحت الامت و کشفت الغمہ. ہم اس کے گواہ ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خائی کا حق ادا کر دیا، اور سارے ادھیارے جو ہیں ان کی جو بھی ظلمت تھی اس کو کافور کر دیا. اب دین حق بالکل روشن ہے، مبرہن ہے، واضح. جعل حق و ضعف الباطل للباطل کاد ذہوقا. پھر آپ نے فرمایا سب یو بندی شاہد الغائب، آپ پہنچاؤ، تمہارے ذمے ہے جو یہاں نہیں ہے ان کو پہنچاؤ. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کے. اب پوری انسان نوع انسانی تک پہنچا دینا تو میرے بس میں نہیں ہے، لیکن جتنا میرے امکان میں میں اس میں اپنا وقت لگاؤں، صلاحیت لگاؤں، پہلے مسلمانوں کو دوبارہ اپنا سبق یاد دلاؤں، مسلمان جمع ہو کر ادارے بنائیں ایسے کہ دنیا کی ہر زبان میں جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ ہو جائے، اس کے مختصر حواشی ہو جائے، تاکہ کوئی قوم بھی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کہ اللہ یہ جو امت تھی جو قرآن کو سمجھتی تھی کہ تیرا کلام ہے، جو امین تھی حامل تھی اس کتاب کی، انہوں نے ہم تک تو قرآن پہنچایا ہی نہیں، ہماری زبان میں ترجمہ ہی نہیں کیا، ہمیں تو اپنی زبان میں کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں ملا. لہذا ذمہ داری کس پر ہو جائے گی؟ امت پر ہو جائے گی. تو یہ دوسری ذمہ داری ہے جس کا ہدف تو میں نے آپ کو بتایا بہت اونچا ہے. کوئی انسان نہ رہ جائے جو اللہ کے ہاں یہ کہہ سکتا ہو کہ اللہ مجھ تک تیرے دین کا پیغام نہیں پہنچا. اب جواب دہی کس کی ہوگی؟ امت محمد کی صلی اللہ علیہ، تمہارے ذمہ تھا، تمہیں شہداء علی الناس ہم نے قرار دیا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول تم پر گواہ ہو جائے، تم پوری نوع انسانی پر، تو رسول نے تو گواہی دے دی اور گواہی تم سے لے بھی لی. انا نشهد انك قد بلغت رسالتك واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه. اب تم نے آگے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ہے دوسری ذمہ داری. تیسری ذمہ داری کہ یہ دین قائم کرو، اسے اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرو. دیکھیے ایک تبلیغ ہے زبانی کلامی، ایک تبلیغ ہے کتابوں کے ذریعے سے، وہ بھی زبانی کلامی کے درجے میں ہے. ایک تبلیغ یہ کہ آپ اس کا ایک نمونہ پیش کر دیں دنیا کے سامنے، دیکھو یہ ہے، یہ ماڈل ہے، یہ ہے دین. تو دین جب تک قائم نہیں ہوتا پورے طور پر اور پورے نظام زندگی کے اوپر غالب نہیں ہوتا اس وقت تک یہ دونوں کام مکمل ہے نامکمل ہے، اس لیے کہ میں نے وہ مثلث کی مثال آپ کو دی تھی، مثلث کے دو زاویے ہیں نیچے قاعدے کے ساتھ، پھر یہ دونوں جو سائڈ جاتے ہیں پھر جا کر یہ اوپر ایپیکس پر وہ جا کر جڑ جاتے ہیں. تو یوں سمجھئے کہ نیچے قاعدے میں ایک طرف عبادت رب اللہ کی بندگی، دوسری طرف شہادت حق، یہ دین حق جو ہے اس کی گواہی دینا. لیکن یہ دونوں کام نامکمل ہیں، میری بندگی بھی نامکمل ہے جب تک کہ پورا نظام اسلام کے مطابق نہ ہو، اس لیے کہ کچھ احکام شریعت کے وہ ہیں جن پر میں انفرادی طور پر عمل نہیں کر سکتا. چور کا ہاتھ میں نہیں کاٹ سکتا، زانی کو رجم کرنے کی اختیار مجھے حاصل نہیں ہے، نہ آپ کو حاصل ہے نہ کسی اور کو حاصل ہے، جب تک کہ نظام نہیں بدلتا ہے، پوری شریعت نافذ نہیں ہوتی ہے، پورا عدالتی نظام اسلام کا نہیں آتا ہے، وہ سب تک تو نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ میری اور آپ کی بندگی جو ہے وہ ناقص ہے. زندگی آمد بڑھائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو ہماری زندگی کا وہ مقصد جو ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وہ پورا نہیں ہے، ناقص ہے. ایک شخص جو ہے وہ نماز روزہ حج زکات کسی حرام شے کو چکھتا نہیں، ہاتھ نہیں لگاتا، نہ وہ کوئی خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، نہ کوئی اور شے ہے، امریکہ وغیرہ میں رہ رہا ہے تو حلال گوشت کی تلاش میں وہ جائے گا، میلوں جائے گا اور جا کر لے کر آئے گا، اور وہ غیر حلال جو ہے وہاں کا وہ نہیں کھاتا ہے، شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، سب کچھ ہے. لیکن جس نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہے وہ تو کفر کا نظام ہے، اور وہی حال ہمارا ہے. تو یہ بندگی بھی اس وقت مکمل ہوگی جبکہ نظام قائم ہو جائے ایپیکس پر پہنچ کر، اور شہادت علی الناس لوگوں پر حجت قائم کرنے کا تقاضا بھی اس وقت پورا ہوگا جب آپ ایک پورا نظام قائم کر کے دکھا دیں کہ یہ نظام ہے بھائی، آؤ دیکھو یہ اسلامی سیاست ہے، یہ اسلامی ریاست کا نقشہ ہے، یہ اسلامی معیشت ہے، دیکھ لو آ کر کفالت عامہ کا نظام ہم نے نافذ کیا. اب میں نے آج کے لیے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ جو تین فرائض میں نے گنوائے ہیں اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین منزلہ عمارت ہے، پہلی چھت آ گئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی. یہ جو تین منزلہ عمارت ہے اور ان تین درجے کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے تین لوازم، لوازم سے مراد کیا ہے؟ پری ریکوزٹ. کوئی ایک کام ہے ایسا کہ جو ایک اور کام نہ کیا جائے تو پھر وہ نہیں کیا جا سکتا. مطلب نماز کے لیے وضو شرط لازم ہے، اگر وضو نہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو آپ کو کرنا ہوگا. ہاں اگر فرض کیجئے پانی نہیں ہے، دو آس پاس نہیں ہے، یا یہ کہ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے آپ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کیجئے، لیکن وہ قائم مقام وضو کے ہو گیا. لیکن یہ کہ یا وضو یا تیمم، ان دو کے بغیر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ نماز نہیں ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لازمی شرط ہے. تو تین لوازم ہیں ان تین فرائض کے ساتھ، ان تین فرائض کو ادا کرنے کے لیے عبادت رب، شہادت حق اور اقامت دین، اس کے تین دروازے. پہلا لازمہ یہ ہے کہ دل میں یقین پیدا ہو جائے. ایمان صرف زبانی کلامی ایمان نہ ہو، یقین قلبی والا ایمان ہوگا تو یہ کام ہو سکتے، ورنہ نہیں ہو سکتے، ناممکن. اب یہ ایمان کے یوں سمجھیے کہ دو درجے ہیں، ایک ہے ایمان قانونی، ایک ہے ایمان حقیقی. اسی لیے میں نے آج سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 آپ کو سنائی. خطاب کن سے ہو رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی تھی. اب بظاہر تو جیسے کتاب لکھی گئی تھی، یہ کوئی اب 60-70 سال پرانی بات ہے، ستیارت پرکاش سوامی دیانند سرسوتی نے لکھی تھی. انہوں نے کہا تھا میں ثابت کرتا ہوں قرآن میں تضاد ہے، قرآن میں تو چیزیں جو ایک دوسرے سے متضاد بھی ہیں. اس کا 14th باب جو تھا ستیارت پرکاش کا، وہ پھر بہت مشہور ہوا تھا، مسلمانوں کو بہت تکلیف اس سے پہنچی تھی. تو اس قسم کی بات میں انہوں نے کہی تھی، یہ بات کہہ سکتا ہے، دیکھو کیا عجیب بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ. تو ایک ایک بار سے تو یہ محمد کلام ہو گیا نا، کہ ایک چیز پہلے حاصل ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. لیکن اس کا مفہوم کیا تھا؟ مفہوم جو ہے قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک ایمان قانونی ہے، جیسے ہی کسی شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ قانوناً مسلمان ہو گیا، قانونی ایمان حاصل ہو گیا، اس کا تعلق اقرار باللسان کے ساتھ ہے، زبان سے آپ کا اقرار کر لینا، ہندو ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسے باشد، ابھی وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ جیسے وہ کبڈی کا کھیل ہوتا ہے، وہ ایک لکیر کھینچی ہوئی پالا ہے، پہلے پالے سے ادھر تھا اب ادھر آ گیا۔ لیکن ایک ایمان ہے جب وہ دل میں راسخ ہو جائے، جب وہ یقین بن جائے، یہ ہے اصل ایمان۔ چنانچہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایمان مجمل کے جو الفاظ ہیں، آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار میں کر رہا ہوں اپنی زبان سے اور یقین کرتا ہوں دل سے، تب ایمان مکمل ہوا۔ اگر صرف اقرار باللسان ہے تو مسلمان تو ہو گیا لیکن حقیقی مومن نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ہے جو اس آیت سے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اس کے بعد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایمانیات جو ہے ان کی تشریح بھی کر دی، جو کوئی کفر کرے گا اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخر دن سے، یوم الدین سے، جزا و سزا کے دن سے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا، گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ تو ایک تو یہ کہ ہم نے اس آیت سے سم بات کیا کہ دو ایمان ہیں، لیکن ایک جگہ آ کر قرآن مجید نے اس کو اور واضح کر دیا کہ پہلے درجے کا ایمان جو اس کا نام اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ اور حقیقی ایمان تبھی ہوتا ہے جب دل میں یقین پیدا ہو جائے۔ یہ ہے وہ سورہ حجرات کی جو اہم ترین آیات میں سے ہے قرآن مجید کے بعد، مختلف موضوعات کے اعتبار سے، جس کو ہم کہتے ہیں ذروۂ سلام چوٹی، کہ اس موضوع پر یہ مقام قرآن مجید کی چوٹی ہے، کلائمیکس ہے، ذروۃ السلام ہے۔ تو اس موضوع پر کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے، اس پر ذروۂ سلام جو ہے قرآن مجید کا، جو چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع پر، وہ یہ آیات نمبر 14 اور 15 ہے سورہ حجرات کی۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ لم کے ساتھ جب نفی ہوتی ہے ماضی میں، فعل مضارے پر لم شروع کر کے، ایک تو یہ ہے کہ ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے ہو، بس فعل ماضی کی نفی فعل ماضی ہی کے سیغے میں ہو گئی۔ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، یعنی اس مغالطے میں بالکل مبتلا نہ ہوگا کہ تم ایمان لے آئے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو۔ اصل ایمان ہوگا جب دل میں داخل ہو جائے، راسخ ہو جائے، جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اے محمد کے ساتھیوں، اے صحابہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے، اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبو دیا ہے، راسخ کر دیا ہے، دلوں میں سرایت کر دیا ہے، وہ ایمان ہے اصل میں ایمان۔ اس حوالے سے پھر یہ کہ یہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے، اس موضوع پر یہ آیت قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے۔ اور اس کو پھر چونکہ حدیث جبرائیل جو ہے وہ بہت مشہور حدیث ہے، بہت سے صحابہ سے یہ نقل ہوئی ہے، ایک عجیب واقعہ بھی اس کے اندر سامنے آتا ہے کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور تشریف فرما، اچانک ایک آدمی جو ہے نمودار ہوتا اور کوئی مجمع میں اس کو جاننے والا نہیں، کوئی اس کو پہچانتا نہیں، بالکل اجنبی ہے اور سفید براق کپڑے اس نے پہنے ہوئے، کسی سفر کے کوئی آثار نہیں، بال بھی سیاہ چمکیلے ہیں، نہایت خوبصورت، اس کے اوپر کہیں گرد و غبار نہیں، یعنی اگر تو کوئی باہر سے آنے والا ہوتا تو کوئی نہ کوئی سفر کے آثار ہونے چاہیے، کوئی گرد و غبار ہو وہ بھی نہیں ہے۔ مدینے کا ہوتا تو کوئی تو پہچانتا، کسی نے بھی نہیں پہچانا اس کو، کوئی کھڑا نہیں ہوا، کسی نے اس کو جو ہے ویلکم نہیں کہا۔ اور وہ آدمی جو تھا اس کی جرت دیکھیے کہ وہ پورے مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گیا اور اپنے زانو حضور کے زانوؤں کے ساتھ جوڑ دیے، اور اپنے دونوں ہاتھ حضور کی دونوں رانوں کے اوپر رکھ دیے. اب سب لوگ حیران ہیں یہ ہو کیا رہا, یہ ہے کون سا, اور ان کی یہ جرت یہ ہمت. لیکن کیونکہ حضور نے نہیں روکا ٹوکا, لہذا صحابہ بھی وہ اپنے ادب کی بنا پر خاموش ہیں کہ یہ معاملہ کو خاص ہی ہوگا کہ جو حضور نے اس کے اوپر کوئی نتیج نہیں کی. اس کے بعد جو ہے اس شخص نے سوال کیا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. آپ نے فرمایا الاسلام ہو, اسلام یہ ہے ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ تم گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اور یہ کہ تو نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے, اور اگر استطاعت ہے سفر کی اس کے لیے اخراجات ہیں تو بیت اللہ کا حج کرے. یہ اسلام ہے, الاسلام یہ ہے. اس پر اس شخص کا صدقتا, آپ نے بالکل صحیح کہا. اب یہ صحابہ اور حیران ہوئے, یہ حضرت عمر راوی ہے اس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں. ویسے یہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے, عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے, عبداللہ ابن عمر سے بھی مروی ہے, بہت سے صحابہ تھے. کیونکہ ایک مجمع میں واقعہ ہوا تھا. ایک بات تو وہ ہوئی کہ حضور نے کہیں کسی ایک صاحب سے کوئی بات کہی تو اس کو تو ایک ہی شخص روایت کرے گا نا, لیکن یہ تو مجمع تھا, وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, تو بہت سے لوگوں کی روایتیں ہیں. یہ ذرا ذرا سا لفظی فرق ہے, جیسے فطری بات ہے. آج میں جو کچھ جس وقت کہہ رہا ہوں ایک گھنٹے کے بعد جو ہے آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ کے بتانے میں دو آدمی بتائیں گے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا, وہ ایک فطری بات ہوتی ہے. اس لیے کہ جو حدیث ہے رسول کی اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ لفظاً محفوظ ہے. لفظاً محفوظ صرف قرآن ہے, لیکن یہ کہ حدیث رسول معنی محفوظ ہے, معنوی طور پر اس کے معنی محفوظ ہیں. البتہ لفظوں کے اندر کوئی نہ کوئی سننے والے کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے اس کی روایتیں کئی ہیں, تو یہ میں حضرت عمر کی روایت سنا رہا ہوں کہ وہ کہنے لگے فاجبنا له یسألوه ویصدقوه. ہمیں بڑی حیرت ہوئی, یہ کون شخص ہے کہ سوال بھی کر رہا تصدیق کر رہا ہے. اب یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے نا, استاد جو ہے امتحان میں کسی اپنے شاگرد سے سوال کرتا ہے اور جب وہ جواب ہی رہا سیکھا تم نے, یہ کون شخص ہے کہ جو حضور سے ایک سوال بھی کر رہا ہے اور آپ کے جواب دینے پر صدقتا کہا. بہرحال اس کے بعد پھر دوسرا سوال کیا, اخبرنی عن الایمان, اب مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے. اب آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر آخرے وتؤمن بالقدر خیره وشره, یہ کہ تو یقین رکھے اللہ پر, تو یقین رکھے اس کے فرشتوں پر, تو یقین رکھے اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, یوم آخر پر, اور قبر پر, تقدیر پر بھی, کہ جو بھی انسان پر وارد ہوتا ہے وہ کوئی اچھی شے ہے, خوشگوار ہے, آپ کو خوشی ہوئی ہے, یا کوئی بری شے ہے بظاہری سے اعتبار سے کہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے, آپ کو صدمہ پہنچا ہے, آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے, یا آپ کو کہیں سے کوئی اچانک دولت مل گئی ہے, جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اللہ کی قدرت کے بغیر نہیں, اللہ کے علم کے بغیر نہیں, اللہ کے اذن کے بغیر نہیں, یہ تقدیر کا مفہوم ہے. تو اب یہ اس حدیث میں آ کر دونوں چیزوں کو علیحدہ کر لیا کہ وہ جو اسلام ہے اس میں ایمان کا حصہ صرف اقرار باللسان والا شامل ہے, ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اس میں یقین قلبی والی بات نہیں ہے. اس لیے کہ یقین قلبی جو ہے اس کی وجہ کیا, اس کو سمجھ لیجیے بہت سادہ بات ہے. اس اسلام کی بنیاد پر دنیا کا سارا نظام چلتا ہے. آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں, میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں. آپ کو کیا پتا میرے دل میں یقین ہے کہ نہیں ہے, اور مجھے کیا پتا آپ کے دل میں یقین ہے کہ نہیں ہے. کوئی اعلیٰ آج تک ایسا ایجاد نہیں ہوا جو ہمیں بتا سکے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ہندو اور وہ یہاں ہمارے ہاں جو ہے آیا ہو, اور وہ صرف جاسوسی کے لیے آیا ہو, اس نے ختنہ بھی کرا لی ہو, اس نے قرآن بھی یاد کیا ہو, نمازیں بھی پڑھاتا ہو. آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ بعض سرحدی دیہات میں ایسے ہندو جاسوس آئے کہ جو وہاں مقیم ہو گئے, امامت کرتے رہے سال ہر سال تک, لوگ امام سمجھ رہے ہیں, مسلمان سمجھ رہے ہیں, اور وہ جاسوس نکلا بدماش, اور وہ ہندو بنا, وہ مسلمان بنا ہوا تھا. لیکن ہمیں کیا پتا, ہم تو اصل میں مسلمان ہونے کا فیصلہ اس کے ظاہر پر کریں گے, باطن کو ہم نہیں جان سکتے. دل میں کیا ہے اس کا کسی کو علم نہیں. میں نے وہ واقعہ آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ غلطی ہو گئی تھی. ایک جنگ میں حضرت اسامہ کا مقابلہ ہوا ایک کافر سے, جب اس کافر نے دیکھا کہ میں بے بس ہو گیا ہوں، اب تو اسامہ کے تلوار جو ہے میری گردن اڑا دے گی، میں اب میرے اندر جو ہے اب کوئی سکت نہیں رہی ہے، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ نے یہی سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے یہ ہیلا کیا ہے، تو آپ نے تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی. لیکن دل میں دغدغا رہا، شبہ رہا. اب بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کسی اور نے خبر دی حضور کو اس کی، بعد سے معلوم ہوتا ہے خود انہوں نے جا کے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضور ناراض ہوئے، اے اسامہ تم نے کیا کیا. اور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے اسامہ حضور کو اتنے پیارے تھے جیسے آپ کو اپنا پوتا پیارا ہوتا ہے. حضور کا پوتا ویسے تو کوئی ہے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ تو بچپن میں دی تو بچپن ہی میں فوت ہو گئے، تو پوتا تو کوئی اس معنی میں نہیں، نواسے تو ہے اور کئی ہے، صرف حسن حسین ہی نہیں ہے، نواسے تو اور بھی بہت سے. لیکن یہ کہ اصل میں پوتا جو ہے، چونکہ حضرت زید ابن حارثہ کو حضور نے آزاد کر کے غلام سے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، ان کا نام ہی پڑ گیا تھا زید ابن محمد. وہ تو جب سورہ احزاب میں پھر آیت نازل ہوئی کہ یہ متبنہ جو ہے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر دوبارہ ان کا نام پلٹ گیا زید ابن حارثہ. ان زید کے بیٹے ہیں یہ، ام ایمن کے بطن سے ہوئے ہیں، اور یہ ام ایمن وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں حضور کو کھلایا ہے گود کے اندر، اور ام ایمن کو رضی اللہ تعالی عنہ حضور اپنی ماں کہہ کر پکارتے تھے، تو وہ ان کے بطن سے ہیں. تو حضرت اسامہ سے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت محبت تھی، لیکن آپ نے ڈانٹا اسامہ تم نے کیا کیا، کلمہ شہادت جس وقت آئے گا قیامت کے دن تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا، جو دعویٰ لے کر آئے گا میرے ہوتے ہوئے تلوار چلا دی. انہوں نے عرض کیا حضور یا رسول اللہ وہ تو اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، اب اس کے بعد جو الفاظ آپ نے فرمایا اس میں اور آپ کا غضب ظاہر، اللہ شکست تو کلمہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ یعنی یہ کہ دل تو نہیں کوئی آدمی چیر کے دیکھ سکتا، دل چیر بھی دے گا تو کیا نظر آئے گا اس کو، تو جو چیرا تو ایک قطرہ یا خون نکلا، اس کے سوا کیا نکلے گا اس دل میں سے. لیکن یہ کہ آپ نے اس پر اس قدر جو ہے اظہار ناراضگی فرمایا کہ اتنی اہمیت ہے اسلام کی، اسلام کلمہ شہادت، کوئی مسلمان ہے اس لیے پھر چلتا ہے سارا معاملہ ہمارا، للمسلم علی المسلم صدقۃ، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ چھ حقوق ہیں. اب وہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی. تو اسلام کا تعلق ہے اس دنیا میں، ہمارا جو نظام قائم ہے، معاشرہ قائم ہے. اب ایک مسلمان باپ ہے، اسے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، بیٹی کا نکاح صرف مسلمان سے ہو سکتا ہے، غیر مسلم سے تو نہیں ہو سکتا. اب دیکھے گا نا وہ، تو اسلام وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، قانونی مسئلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس حوالے سے یہ قانونی اور دستوری مسئلہ ہے. آج بھی آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی صدر غیر مسلم نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا کہ اب اگر کسی شخص کو صدر بنایا جا رہا ہے تو سوال اٹھ جائے گا نا کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. اگر کسی قادیانی کا معاملہ ہو جائے تو بلوا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا کہ یہ تو غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے. اس حوالے سے یہ قانون کا نظام، معاشرتی نظام، دستوری نظام اسلام پر چلتا ہے، ایمان پر نہیں. لیکن اللہ کے ہاں جو معاملہ ہوگا قیامت کے دن وہ ایمان پر ہوگا. اگر دل میں یقین ہے تو نجات ہے، ورنہ نہیں. یقین تھوڑا سا بھی ہو سکتا ہے، یقین بہت بھاری بھی ہو سکتا ہے. اس یقین کو پھر قیامت کے دن ظاہر ہونا ہے نور کی شکل میں، نورہم یسعیٰ بین ایدیہم و بایمانہم، ہر ایک صاحب ایمان کے آگے آگے وہ نور چل رہا ہوگا. جب پل صراط پر سے گزریں گے، نیچے جہنم ہوگی، جو ٹھوکر کھائے گا گرے گا، جس کے پاس روشنی نہیں ہے ٹھوکر کھائے گا گرے گا جہنم کے اندر. صرف وہی اس پل صراط پر سے گزر سکیں گے جن کے پاس وہ نور ایمان تھا اور اس کی روشنی میں وہ چلیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی تو ایسی روشنی ہوگی جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے قدموں کے آگے آگے. وہ بھی بہت خوش نصیب ہوگا کہ جس کو کم سے کم پگڈنڈی پہ اگر آپ چل رہے ہیں، رات کو سفر کر رہے ہیں، تو وہ ٹارچ بھی کتنی قیمتی شے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو کم سے کم یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ اگلا قدم جہاں میں رکھ رہا ہوں وہاں کوئی سانپ بیٹھا ہوا نہیں ہے. آپ جو بھی ہے قدم رکھیں گے ٹارچ کی روشنی میں. لیکن یہ کہ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی روشنی ایمان کی اتنی ہوگی کہ جتنے کہ یہاں سے مدینہ منورہ سے صنعاء تک اس کی روشنی پہنچ جائے گی. صنعاء جو ہے وہ یمن کا شہر ہے، یمن کا دارالخلافہ ہے، وہاں تک روشنی. اب ظاہر بات ہے ابو بکر صدیق کے ایمان کی روشنی تو ایسی ہوگی، حضور کے ایمان کی روشنی کتنی ہوگی اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ تو پھر بھی محدود ہے کہ مدینے سے صنعاء تک جا رہی ہے، حضور کے ایمان کی روشنی تو چار گامی عالم کو منور کر رہی ہوگی. لیکن یہ کہ یہ ہے دور کا فرق. لیکن بنیادی طور پر ایمان کا نور اگر ہے، تھوڑا ہے تب بھی کوئی بات نہیں، تھوڑا ہے تو پھر اعمال تولے جائیں گے، اچھے اعمال زیادہ یا برے اعمال زیادہ ہے. ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال کے تولنے کا سوال ہی نہیں. اعمال تو تلے گا اس وقت جبکہ ایمان ہوگا دل میں. اگر ایمان دل میں نہیں ہے تو اعمال کا باپ تلے گی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اس حوالے سے قیامت میں جو فیصلے ہونے وہ ایمان پر ہونے، وہ ہے وہ ایمان کہ جس کی پھر تعریف بھی آئی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایمان ہوگا، اور اس ایمان کی مثال سمجھیے جیسے تین منزلہ عمارت کے نیچے بنیاد ہے، بنیاد مستحکم ہے تو عمارت مستحکم ہوگی. آپ نے بنیاد ڈالی تھی ایک منزل کی، بنا دی تین منزلیں، تو اس عمارت کا تو اللہ ہی حافظ ہے نا، وہ تو پھر گرے گی. اس لیے کہ آپ نے تو عمارت، ویسے تو آج کل کچھ لوگ جو ہے جو جن کا بزنس ہی یہ ہے کہ مکان بناؤ اور بیچو، تو سننے میں آتا ہے کہ وہ بغیر بنیاد کو بھی زمین ہی کے اوپر سے اٹھا دیتے ہیں. کہاں کس کو نظر آئے گا خریدار کو کہ بنیاد ہے کہ نہیں. بنیاد تو جو ہوتی ہے وہ تو زمین کے نیچے زیر زمین دفن ہو جاتی ہے، یا تھوڑا سا بس سطحی سا کوئی بنیاد رکھی اور عمارت کھڑی کر دی، ٹیپ ٹاپ اچھی کر دی، اس میں فنیشنگ کا چیز اچھی دے دی، اس کے حساب سے پیسے لے لیے. لیکن یہ کہ جتنی آپ کو عمارت اونچی لے جانی ہے اتنی ہی زیادہ جو ہے آپ کو بنیاد گہری کرنی ہوگی. ایک منزل بنانی ہے تو ایک بنیاد چاہیے، دو منزل چاہیے تو اس سے زیادہ گہری چاہیے، تین منزل بنانی ہے تو اس سے زیادہ گہری چاہیے. جتنا درخت اوپر جائے گا اتنی ہی جڑ نیچے جائے گی، تب تو وہ درخت جوا رہے گا، لیکن جڑ جو ہے وہ صرف سطحی سی ہے جس کو اس وقت فوق الارض ما لہا من قرار، جڑ گہری ہے ہی نہیں تو اس طرف کو کیا قرار ہوگا، ہوا کا ایک جھونکا آندھی آئے گی گرا دے گی. لیکن جڑیں زمین میں گہری گئی ہوئی ہوں تو ظاہر بات ہے کہ وہ درخت کھڑا رہے گا. اس حوالے سے اگر تین منزلہ عمارت آپ کو بنانی ہے، یعنی عبادت رب، شہادت الناس، اقامت دین، تو نیچے آپ کو ایمان کی منزل بھی گہری لے کر جانی ہوگی. تو یہ ایمان جو ہے یہ شرط لازم ہے، پہلا لزوم ایمان کا، اس کے بغیر یہ فرائض ادا نہیں ہو سکتے. ورنہ تو یہی ہوگا کہ زبان سے ہمارا دعویٰ عشق رسول کا عمل میں اتباع نہیں ہے. زبان سے دعویٰ ہے کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، قرآن کی حرام کردہ چیزوں میں ہم ملوث ہیں. حضور نے صاف فرما دیا، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کی ہوئی کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. وہ کہتا پھر ہے کہ میں ایمان کرتا ہوں قرآن پر، جو ایمان نہیں ہے اللہ کے احکام نہیں مانتا تو اللہ کے پر ایمان کہاں ہوا؟ ایمان ہوگا. بندہ تو مسلمان تو ہے، شرابی بھی مسلمان ہے، زانی بھی مسلمان ہے، چور بھی مسلمان ہے، ڈاکو بھی مسلمان ہے، مسلمان تو ہے وہ. جب مرے گا تو اس کی نمازی نماز پڑھی جائے گی، بلکہ منافق بھی مسلمان ہی ہوتا ہے. عبداللہ ابن ابی جیسے منافق کے لیے نمازی جنازہ حضور نے پڑھ دی، جو کہ رئیس المنافقین تھا. تو قانونی مسلمان جو ہے وہ اور شے ہے بالکل، اور حقیقی مومن بالکل دوسری شے ہے. بدقسمتی سے ہمارا اس دور میں جو دینی اعتبار سے زوال آیا ہے اس کا سبب یہی ہے، ہم نے ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیا کہ بس ایک ہی ہے، جب ہم مسلمان ہیں تو مومن تو ہے. یہی تو مغالطہ ہے، مغالطہ جو ساری اس پر بنیاد ہم کھڑی کر دیتے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں اٹھا دیتے ہیں. نہیں مسلمان تو ہم ہیں، وہ تحریکیں پھر جو ہے اسی لیے بیٹھ جاتی ہیں کہ جڑ میں تو ایمان ہے نہیں، تحریک کیسے چلے گی، درخت کیسے اوپر جائے گا؟ درخت کے اوپر جانے کے لیے تو ضروری ہے کہ جڑ نیچے جو ہے وہ گہری جائے. تو ایمان جو ہے حقیقی ایمان وہ شرط لازم ہے ان ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرنے کے لیے. اس میں ذرا ایک مسئلہ میں اور بھی آپ کو آج بتا دوں. حضور نے ایک محفل میں اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ سوال کیا، ایو الخلق اعجب الیکم ایمانا، امتحان کر لے رہے ہیں آپ حضور سے، اور آپ کا یہ طریقہ تھا، یہ تعلیم کا طریقہ، فطری سوال کرے. اب سوال کر کے ہر شخص اپنا ذہن لگائے گا، سوچے گا، پھر حضور بتاتے تھے کہ اصل بات یہ ہے. اس میں یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ کون جو ہے وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ جو از خود اس بات کو سمجھ گئے. تو آپ نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک، آپ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ایمان کس کا ہے تمام مخلوق میں؟ ایو الخلق اعجب الیکم ایمانا، مخلوقات جو ہیں تمام ان میں سب سے حسین اور خوبصورت ایمان کس کا ہوگا؟ صحابہ نے جواب دیا الملائکہ، فرشتوں کا. حضور نے رد کر دیا، وما لہم لا یؤمنون، کیا ہوتا ہے ان کا وہ ایمان کیسے رکھے، وہم عند ربہم، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں، ان کے سامنے تو حقائق اس کائنات کے روشن ہیں. جنت اور دوزخ ان کے سامنے ہیں, تو جب جنت اور دوزخ سامنے آ جائیں گے تو ابو جہل بھی انکار نہیں کرے گا, ابو لہب سے پکا مومن کوئی نہیں ہوگا اس وقت. تو یہ تو ایمان جو ہے جب حقائق کے سامنے ہے غیبی تو اس پر ایمان رکھنا جو ہے وہ تو کوئی کمال تو نہ ہوا. تو دوسری اپیل میں انہوں نے کہا فل انبیاء, پھر ان کے بعد انبیاء کا درجہ ہے, ان کا ایمان. اب وما لہم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم, وہ کیسے ایمان نہ لاتے, ان پر تو وحی نازل ہوتی, لہذا ان کا ایمان بھی ہوں سمجھئے کہ یہ تمہارا جواب بھی صحیح نہیں ہے, وحی نازل ہو رہی ہے ان پر, تو لہذا وہ تو ایمان لائیں گے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اور جیسے کہ سورہ شورا میں فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا, ہم نے تو یہ نور بنا کر قرآن آپ پر نازل کر دیا. تیسرے درجے میں پھر انہوں نے کہا فنحن, پھر ہمارا ایمان ہے, لیکن حضور نے اسے بھی رد کر دیا. وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم, تم کیسے ایمان لاؤ, میں تمہارے سامنے موجود ہوں, مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, میری زیارت سے مشرف ہو رہے ہو. یوں سمجھیے کہ اگر کوئی بڑی بھٹی ہے, فرنس ہے کوئی, اس کے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو گرمی آئی جائے گی, آپ کی کوئی محنت ہے یا نہیں ہے تو آئی جائے گی. تو آپ کو لوگوں کو اگر ایمان جو ہے وہ میسر آیا ہے میری صحبت سے, تو یہ تو کوئی کمال والی بات نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا, اب یہ دیکھیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, ہم اگر اس طرف پیش رفت کرتے ہیں تو حضور کی اس حدیث کا مصداق بنیں گے. ان اعجب الخلق الی, میرے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے, لَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ يَأْتُونَ مِن بَعْدِي, میرے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے, میری صحبت انہیں نہیں ملے گی. یَجِدُونَ صُحُفًا فِیهِ کِتَابِ اللَّهِ فَیُؤْمِنُونَ بِمَا فِیهَا, انہیں تو اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوگی, اس پر ایمان لائیں گے. ان کا ایمان عجب ہے, البتہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے, ایک ہے افضل ہونا, ایک ہے عجب ہونا. فضیلت جو ہے وہ صحابہ کے ایمان کی سب سے زیادہ ہے, یہاں تک کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو وہ بھی ادنا سے ادنا صحابی کے بھی ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا, وہ ہے افضل. ایک ہے حسین جو عجب ہے, اسی طریقے سے ہے ایک ہے اہم ترین ہونا, ایک ہے بلند ترین ہونا. تین منزلہ عبارت ہے تو بلند ترین کون سی ہے, تیسری منزل, اہم ترین کون سی ہے, پہلی منزل. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی, دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی, اور پہلی زیادہ مضبوط ہونی چاہیے تاکہ دوسری منزلوں کا بھی بوجھ وہ سنبھالے. تو اہم ترین پہلی اور بلند ترین تیسری. اسی طرح افضل ترین ایمان تو صحابہ کا ہے, لیکن اعظم ترین سب سے زیادہ حسین اور خوشنما اللہ کے نزدیک, اللہ کے رسول کے نزدیک اس قرآن کے ذریعے سے ایمان جو حاصل کیا جائے وہ عجب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح. یہ ہمارے لیے میدان کھلا ہوا ہے, محنت کریں, قرآن پڑھیں, قرآن سمجھیں, قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان, عربی سیکھے, قرآن کو حفظ جان بنائے اور وہ ایمان حاصل کر لے کہ جس کو خود حضور سند دے رہے ہیں کہ ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا. مگر پہلی شرط لازم ہے ایمان, دوسری شرط لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ ایسے سمجھیے کہ تین منزلہ عمارت پر چڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا, سیڑھیوں کے ذریعے سے. بھائی بات ہے کہ صرف گراؤنڈ فلور ہے تو آپ کو اوپر چڑھنے کی مشقت تو نہیں جھیلنی ہے, لیکن پہلی دوسری تیسری آپ کو مشقت جھیلنی پڑے گی. یہی مشقت جو ہے دین کے لیے اس کا نام جہاد ہے, جہاد فی سبیل اللہ. بدقسمتی سے یہ جو لفظ ہے ہمارے ہاں اس کا مفہوم بہت ذہنوں کے اندر گنڈ مڈ ہے, خلط مبحث ہے, بلکہ بہت غلط تصورات ذہنوں میں بیٹھے ہوئے, جس کی وجہ سے تو یہ لفظ جہاد جو ہے بدنام ہو گیا. پوری دنیا کہتی ہے, بوئے خو آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے, جہاد کے معنی کر دیے جنگ, قتال. اچھا, اور قتال جو ہے وہ ہر وقت تو ہوتا نہیں, لہذا جنگ جو جہاد ہے وہ گویا کھلے لائن لگ گیا, وہ ہمیشہ ہونے والی کوئی شے نہیں ہے, وہ فرض عین نہیں ہے, فرض کفایا ہے. وہ تو فرض کیجئے کہ کہیں ضرورت ہے 10,000 آدمیوں کی, 10,000 آدمی نکل آئے, باقی سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا, ہر سب کو جانا تو ضروری نہیں. اس طریقے سے وہ جہاد جو ہے ہمارے تصور دین سے ایک طرح سے نکل گیا, کھلے لائن لگ گیا, تو اس غلطی کیا ہے کہ جہاد کے معنی قتال کر دیے. قتال تو خود قرآن مجید کی اصطلاح ہے, جہاد کی سب سے اونچی منزل قتال ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جہاد اور قتال میں فرق ہے. جہاد جوہد سے بنا, کوشش اور محنت, اور قتال قتل سے بنا. جب دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے ہو, وہ انہیں قتل کرنا چاہتا ہے, وہ انہیں قتل کرنے کے درد ہے, تو وہ اب قتال ہے. اور کوئی شخص جا رہا تھا, کسی نے گولی مار دی, قتل کر دیا, یہ یک طرفہ عمل ہے, یہ قتل ہے. قتل اور قتال میں جو فرق ہے وہی جہد اور جہاد میں ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گلاس میں لوں, سامنے کوئی اور کوشش کر رہا نہیں میں لوں گا, اب آپ کی ہوگی سیدھا جھپٹی کے نہیں, یہ ہے جہاد. کہ نہیں میں لوں گا, وہ کہتے میں لوں گا. ایک جو ہے کہیں ویکینسی جو ہے وہ ایڈورٹائز ہو گئی ہے, فلاں جگہ پر یہ ملازمت ہے, اب دس آدمی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کوئی اپنی سفارش لڑا رہا ہے, کوئی اپنی جو ہے وہ کسی طریقے سے کوششیں کر رہا ہے, یہ جہاد ہے. کسی ایک مقصد پر کام کرنا اور اس کے مقابلے میں جو آئے اس کو شکست دینے کی کوشش کرنا, یہ جہاد ہے. تو یہ جہاد جو ہے, اب میں آپ کو سب سے پہلے تو وہ ڈیفینیشن خود قرآن مجید نے جب کی ہے, جب ایمان اور اسلام کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, علیحدہ ہو گئے کہ نہیں. اب اگلی آیت میں ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن کی, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور یہ ایمان یقین بن گیا, کوئی شک نہیں رہا اس میں, شک والا نہیں معاملہ, یقین والا معاملہ. اور نمبر دو, انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ, صرف یہ لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں. گویا کہ جہاد نہیں تو ایمان ہے ہی نہیں. جیسے میں نے کہا کہ ان فرائض کی ادائیگی کے لیے پہلی شرط لازم ایمان, اور دوسری شرط لازم جہاد. جہاد نہیں تو ایمان نہیں. اسی طرح سورہ صف میں فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اہل ایمان, اے ایمان کے دعوے دار, یہ وہی ایمان ہو گیا قانونی ایمان اسلام والا. کیا میں تمہیں بتاؤں, وہ تجارت کے جس کے نتیجے میں تم عذاب سے چھٹکارا پا جاؤ گے, جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ گے, وہ کیا ہے؟ ایمان رکھو اللہ پر, اس کے رسول پر, یعنی یقین والا ایمان, وہی جو آمنو 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 یا ایھا الذین آمنو آمنو. یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, اور اس کے بعد تؤمنون باللہ ورسول, ایمان پختہ رکھو, یقین والا ایمان حاصل کرو اللہ پر اس کے رسول پر, وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مالوں کے ساتھ. تو یہ ہے اصل میں, جہاد کے بغیر جہنم سے چھٹکارا نہیں, جہاد کے بغیر ایمان نہیں. بات وہی جڑ گئی, میں نے کہا تھا کہ اگر ایمان نہیں ہے تو جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں. ایمان اگر ہے, تھوڑا تھا, کمزور تھا, تھا صحیح, جس کی وجہ سے گناہ کا پرڑا بھاری ہو گیا, نیکی کے اعمال کم ہے, تو کچھ عرصے جہنم میں رہ کے نکل آئے گا. اگر رمق بھی ہے ایمان کی, تو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا پرڑا بھی بھاری ہے, تو کیا کریں, سیدھا جائے گا جنت کے اندر. اس حوالے سے, لیکن جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان نہ ہو, اور ایمان نہیں ہے جب تک کہ جہاد نہ ہو. اس کے بعد تیسری ایک اور شے ہے, جہاد نہیں ہو سکتا جب تک جماعت نہ ہو. اکیلا آدمی جو ہے, اکیلا چنا جو ہے باہر کو نہیں پھوڑ سکتا, کوئی نہ کوئی تو جماعت چاہیے, جمعیت چاہیے, قوت چاہیے, طاقت چاہیے. لہذا تیسری شرط جو ہے وہ ہے جماعت. لیکن اس کے بارے میں تو میں آئندہ مکمل جو ہے ایک خطاب انشاءاللہ, دین میں ہمارے جماعت کی کیا اہمیت ہے, اور جماعت کی بنیاد کیا ہے, کس بنیاد پر ہمارا دین بتاتا ہے کہ ہمیں جماعت بنانی چاہیے, جماعت کی کیا اہمیت ہے, اس پر انشاءاللہ ایک مکمل خطاب ہوگا. آج اسی جہاد پر اپنی بات یہ ختم کر رہا ہوں, یہ کہہ کر کہ آج جو ہمارے ہاں یہ لفظ جہاد عام ہو گیا ہے, میں نے ایک مثال دی ہے, سن 55-56 کی بات ہے, اس زمانے میں یہ جہاد ہو رہا تھا الجزائر میں. علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری آئے, اور ان کے ساتھ کرنل عودہ بھی ایک صاحب تھے جو فوجی تھے, وہ تو خیر کلین شیر تھے, لیکن علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری بہت بڑے عالم تھے. وہ آئے آئے اس لیے تھے کہ یہاں سے کچھ فنڈز وغیرہ پاکستان سے لے کر جائیں وہاں جہاد کے لیے, جو وہ فرانس سے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے. خیر میں منڈومری کی جماعت کا سوتمیر تھا, جماعت اسلامی کا, ہم نے کمیٹی بنائی, کمیٹی بنا کے پیسے جمع کیے, جلسہ ہوا, جلسے میں بڑی شاندار تقریر انہوں نے کی عربی زبان میں, اس کا کوئی ترجمہ بھی صاحب کر رہے تھے. وہ جہاد فی سبیل اللہ, لیکن جب وہ جہاد فی سبیل اللہ کامیاب ہوا اور فرانس چلا گیا اور ملک آزاد ہو گیا تو وہاں سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں تو اسلامی ریاست آنی چاہیے تھی. یہ کیا ہوا؟ درخت آم کا تھا, اس میں یہ نیم کی نمونے کیسے لگ گئی؟ معلوم ہوا وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا, وہ جہاد فی سبیل الحریت تھا, آزادی کے لیے جہاد تھا. ہم نے یہ کر لیا ہے کہ جہاں مسلمان جنگ کرے جہاد فی سبیل اللہ. بھائی یہ بات نہیں ہے, جہاد فی سبیل اللہ کا کچھ کی شرائط ہیں, اس کے کچھ لوازم ہیں, اس کی 8 منزلیں طے کریں گے تو نئی منزل قتال فی سبیل اللہ آئے گا. ہم نے جہاد کے معنی جنگ کر دی ہے, اور مسلمان جب بھی جنگ کرے جہاد فی سبیل اللہ ہے. اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغان جہاد, افغان جہاد, افغان جہاد, افغان جہاد, جہاد 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 جہاد, پوری دنیا میں جہاد کا ڈنکا بج گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ فساد فی سبیل اللہ ہو گیا. یہ کیسا جہاد فی سبیل اللہ تھا جو فساد فی سبیل اللہ بن گیا؟ کتنی آپس میں خانہ جنگی ہوئی ہے پھر ان کی. جو کابل برباد ہوا ہے, تباہ ہوا ہے, وہ اس زمانے میں نہیں ہوا کہ جب روسی فوجیں آئی ہوئی تھی, اس وقت تک کابل کا کچھ نہیں بگڑا تھا. وہ جو کھنڈر بنا ہے وہ تو بنا ہے آپس کی خانہ جنگی سے. جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ بن گیا. اس لیے کہ وہاں بھی تھے وہ لوگ جو باہر سے آ رہے تھے, وہ واقعی دین کے جذبے سے سرشار ہو کر آ رہے تھے, وہاں بھی کچھ لوگ تھے, لیکن اکثر و بیشتر صرف آزادی کے لیے جنگ کر رہے تھے. تو جہاد فی سبیل الحریہ, ایک مسلمان آزادی کے لیے جہاد کرتا ہے تو وہ جائز ہے, اور اس میں بھی جان دے گا تو ایک طرح کی شہادت اسے نصیب ہوگی. لیکن جہاد فی سبیل اللہ بالکل اور شے ہے. اس کے حوالے سے میں نے ابھی حال ہی میں, ویسے تو یہ کہ انگریزی میں بھی دے رہا ہے, اس کا ویڈیو اور آڈیو موجود ہے جہاد فی سبیل اللہ پر 2 گھنٹے کا, لیکن میں نے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ پھر دوبارہ جو ہے اپنی پوری تقریر کو ریکارڈ کرایا ہے اردو میں. جہاد فی سبیل اللہ 2.25 گھنٹے کا ہے, چونکہ اس کے بارے میں بہت سے مغالطے لوگوں کے ذہن میں ہیں, ان کو صاف کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. ایک طرح جیسا کہ میں نے بتایا, جہاد نہیں تو ایمان نہیں, جہاد نہیں تو نجات نہیں جہنم سے, ایک طرف اس کی یہ اہمیت ہے. اس حوالے سے تو ہمیں سب سب کو سمجھنا چاہیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس موضوع پر, اور آج میں ذرا ایک پریکٹیکل پروگرام آپ لوگوں کو دے رہا ہوں, وہ جہاد پر جو میرا ویڈیو ہے وہ بھی یہاں 10 صرف میں لے کر آیا ہوں. 10 آدمی تو ایسے نکلے اس مجمع میں سے کہ جو اس آڈیو کو خریدے, ویڈیو کو, اور کچھ اپنے دوستوں کو بلائیں کل شام کو, ہفتے کی شام کو 15-20 کو کھانا کھلائیں اور یہ ویڈیو دکھائیں بیٹھ کر اس یاد پر. دیکھو بھائی, غور کرو, سوچو, اور پھر یہ کہ اگر اس کے بارے میں کوئی سوالات ہیں تو میں پھر پرسوں اتوار کو مغرب کے بعد قرآن آڈیٹوریم میں نشست رکھوں گا کہ پھر سوالات مزید ہو, تاکہ ذہن اور واضح ہو جائے, صاف ہو جائے. سر ویڈیو ذرا مہنگا ہوگا, 150 روپے کا ہے شاید, لیکن آڈیو جو ہے دو میں آئے گا کیسٹ میں, وہ تو 50 روپے کے مل جائیں گے, وہ بھی لے جائیں, لوگ جمع ہوں اس آڈیو کو سن لیں. ویڈیو کی اگر نہیں ہے یا کوئی وی سی آر نہیں ہے تو آڈیو ویڈیو لے کر, اور کل کے لیے یہ اسائنمنٹ دے رہا ہوں, ہفتے کے روز رات کو اس میں آپ وقت لگائیے اور لوگوں کو بلائیے. اور یہ مشہور طریقہ ہے, حضور نے بھی پہلی دعوت دی تھی بنو ہاشم کو, کھانا کھلایا تھا اور پھر کھڑے ہو کر آپ اپنی دعوت پیش کی. اگر کہ پہلی مرتبہ تو کسی نے سنا ہی نہیں, ہوٹنگ کر کے وہ چلے گئے, رخصت ہو گئے, پھر دوسری مرتبہ کیا تو کچھ نہ کچھ سنا. لیکن اسی طریقے سے آپ کیجیے, اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرتے ہوئے کہ وہ آڈیو یا ویڈیو انہیں دکھا کر یا سنا کر, اور پھر یہ کہ بھائی کل شام کو, اب یعنی اتوار کو مغرب کے بعد آئیے وہاں پہ قرآن آڈیٹوریم میں, اس کے بارے میں کوئی اشکال ابھی رہ گیا ہو, کوئی سوالات ہو, کوئی آپ پوچھنا چاہیں تو آئیے, گفتگو ہوگی. یہ میں خاص طور پر کہ یہ سارا بس سن کر اور یہ کہ بس بات ختم ہو جائے, یہ نہ ہو, بلکہ دل کھیل. اور جو حضرات آڈیو بھی نہ لے سکے اور ویڈیو بھی نہ لے سکے, تو میثاق کا جو پرچہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ وہ یہاں تھا, اس میں وہ پوری تقریر آ بھی گئی, چھپ بھی گئی ہے, تو وہ تو ایک سستا سا رسالہ, شاید 10 روپے کا رسالہ ہے, وہ آپ کو مل جائے گا, اس کو پڑھ کر آ جائیے, اس پر سوالات کیجیے. دوسرا یہ کہ جو میں نے پچھلی مرتبہ کتاب کا اعلان کیا تھا اور مجھے خوشی ہوئی 87 حضرات نے وہ کتاب لی, لیکن یہ کہ میں اس کا ایک سستا ایڈیشن بھی آ گیا ہے, بجائے 25 روپے کے 15 روپے میں بھی وہ آج مل جائے گا. وہ جو ہے یہ عبادت رب کا مفہوم کیا ہے, شہادت الناس کا مفہوم کیا ہے, اقامت دین کا مفہوم کیا ہے, تفصیل کے ساتھ تو یہ چیزیں بھی آپ کو آج یہاں پہ مل جائے گی، سستا ایڈیشن بھی مل جائے گا. یہ میں نے آج خاص طور پر آپ سے اس لیے کہا ہے کہ ان چیزوں کو سنیے، دیکھیے، پڑھیے. آڈیو ہے تو سنیے، ویڈیو ہے تو دیکھیے، اور اگر صرف کتاب کو یہ مساق ہے تو پڑھیے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد ایک نشست صرف سوال جواب، کیونکہ مجھے وہاں کوئی اور تقریر نہیں کرنی، جو بھی سوالات ہوں گے تاکہ ذہن صاف ہوں، ہمارے ذہنوں کے اندر تصور واضح ہو جائے، تو پھر کچھ لوگ ہمت کریں، کمر کسے، آگے بڑھے اس کام کے لیے جو ہے اپنے آپ کو وقف کریں. باقی تیسری جو لازمی شہ جماعت، اس پر انشاءاللہ میں جو اگلا جمعہ تو میں یہاں نہیں ہوں، فیصل آباد میں ہوں گا، لیکن اس سے اگلے جمعے کو مکمل تقریر اسی پر ہوگی. اسلام میں جماعت کی کیا اہمیت ہے اور جماعت کی بنیاد کیا ہے، بیسس آف آرگنائزیشن. یہ تقریر میں نے پہلے شکاگو میں کی تھی، دی امپورٹنس اینڈ دی بیسس آف آرگنائزیشن ان اسلام. وہ بھی انگلش میں بھی ویڈیو موجود ہے، انگلش میں وہ کتاب کا بھی موجود ہے، انگریزی میں. باقی یہ کہ اردو میں کتاب کا بھی ہے اور وہ جو ہے، لیکن میں تقریب پوری کروں گا انشاءاللہ اس موضوع پر. اب صرف چند باتیں عرض کرنی ہے حالات حاضرہ کے بارے میں. نواز شریف صاحب کے بارے میں اب آپ نے سن لیا کہ مقدمہ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں خصوصی عدالت جو نواز صاحب نے خصوصی محنت سے بنوائی تھی، جو ہماری اصلی عدلیہ ہے وہ تو شدید ناراض تھی اس پر کہ اس طرح کی عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن بہرحال انہیں بہت ہی اشتیاق تھا، شوق تھا. اب یہ ہے آئرنی اور فیٹ جسے کہتے ہیں، تقدیر کی ستم ظریفی، کہ اب اسی خصوصی عدالت میں ان کی پیشی ہوگی، چاہ کلرا چاہ درپیش. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ انہیں صفائی کا موقع ٹی وی پر دیا جائے تو بڑی بے بنیاد بات ہے یہ، اس لیے کہ جب بے نظیر کے خلاف ہو رہا تھا تو کیا ٹی وی پر آپ نے موقع دیا تھا اس کو؟ تو پوری جو میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا زرداری کا اور بے نظیر کا، تو کیا انہیں موقع دیا گیا تھا؟ یہ تو غلط بات ہے. ہاں عدالت میں تو سب چیزیں آئیں گی، انہیں پورا موقع ملے گا، پوری دنیا کہہ رہی ہے، صدر کلنٹن نے بھی کہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، سبھی کہیں گے کہ یہ بالکل فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، جو بھی ہے ان کے خلاف جو بھی الزامات ہیں وہ سامنے آئے، اور یہ کہ وہ مقدمہ جو ہے کھلا ہو، سب لوگ دیکھ لیں کہ ہاں اس میں انصاف ہو رہا ہے. قرض خوروں کا جو روزے حساب ہے وہ زیادہ دور نہیں رہا ہے، 16 نومبر آ رہا ہے. بہرحال اس میں ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ اس کی جو ہے پوری طریقے سے ویزیبلٹی ہو، اور کہ جو بھی حساب کتاب ہو رہا ہے وہ صحیح صحیح لوگوں کو بھی نظر آئے، جسے ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں، ورنہ کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. اس لیے کہ اندیشہ یہ ہے، کچھ لوگوں کی فسر فسر میں نے سنی ہے کہ یہ کوئی پکڑ میں نہ بھی آیا تب بھی کچھ لوگوں کو تو انہوں نے اندر کر ہی دینا ہے، تاکہ یہ کہ ورنہ تو لوگوں میں بڑی مایوسی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ کو تو پکڑ کر، تاکہ کچھ کریڈیبلٹی ہماری ہو کہ ہم نے کیا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. تیسری بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس کے لیے خاص طور پر جو بیان آیا ہے سابق ہمارے صدر نگاری صاحب کا، کہ زراعت کا جو ہمارا سیکٹر ہے وہ اگنور ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پیپلز پارٹی کی حیثیت ہو گئی تھی کہ یہ زمیندار پارٹی ہے، زیادہ جو ہے وڈیرے اور یہ جو زمیندار تھے وہ زیادہ اس میں تھے، اور مسلم لیگ جو نئی مسلم لیگ بنی، نواز شریف کی مسلم لیگ، نواز مسلم لیگ، اس کے اندر جو ہے وہ تاجر اور صنعت کار زیادہ تھے. تو اس دور میں ان کے مفادات کو جو سامنے رکھا گیا، کوئی نیا ٹیکس لگانے کی کوشش کی اور ہڑتال ہوئی اور پھر قدم واپس لیا، یہ سب تو ہوتا رہا، لیکن یہ کہ ہمارا جو اور اصل ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت، اور کپاس جو ہے ہماری سب سے بڑی کیش کراپ ہے جس سے کہ ہم زر مبادلہ کماتے ہیں، چاول ہے یا کپاس ہے، کپاس زیادہ ہے چاول اس سے کم ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے، اور اس میں ایک خط بھی شائع ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں، میں نے چونکہ پورا پڑھا ہے، میں کراچی میں تھا ان دنوں، ابھی یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، کوئی میاں مغوث محمد نے جو خط لکھا تھا ارشاد حقانی صاحب کو، تو اس کو پڑھ کر واقعہ یہ کہ میری بھی آنکھیں کھل گئی کہ کیا حالات ہیں جن میں کہ ہمارا کاشتکار جو ہے اس وقت مبتلا ہے. بھارت میں کتنی سہولتیں انہیں حاصل ہیں، بھارت میں کھاد کتنی سستی ہے، بھارت میں بجلی مفت دی جاتی ہے کاشتکاروں کو، ایگریکلچر پرپز کے لیے بجلی جو ہے مفت ہے، کوئی بل نہیں اس کا، وہ مفت ہے. تو یہ ساری سہولتوں کے بعد اگر ان کی ایک خاص قیمت بنتی ہے اور ہم یہ کہتا ہے اسی قیمت کے اوپر یہاں بھی ہونا چاہیے، تو غلط بات ہے. آپ وہاں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ قیمت کے اوپر تو کھاد دے رہے ہیں، آپ وہاں کے مقابلے میں جو ہے وہ بجلی کے جو بل ہیں ان کو دیکھیے، ڈیزل کی قیمتیں دیکھیے. اس حوالے سے اس پر جو ہے توجہ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے، اور وہ خط آپ حضرات ضرور پڑھیں. باقی یہ کہ آخری بات جو پھر میں نے عرض کیا ہے کہ میں اگلے جمعے میں یہاں حاضر نہیں ہوں گا، فیصل آباد میں بھی اب قرآن اکیڈمی کی تعمیر کا مرحلہ آ گیا ہے. قرآن اکیڈمی لاہور میں بنی تھی، سن 76 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. پھر وہ کراچی میں بنی ہے, ماشاءاللہ بہت بڑی جامع مسجد بھی ہے وہاں پر, اس کا ادارہ بھی ہے ہمارا. اب یہ پھر ملتان میں بھی ایک قرآن اکیڈمی بنی تھی, اب فیصل آباد میں بھی, تو وہاں پہ فی الحال جو عارضی سی مسجد بنی ہے اس میں میرا جمعہ کا خطاب ہوگا انشاءاللہ فیصل آباد میں اگلے جمعے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.